سورۃ الانفال کے آٹھویں رکوع سے ہم آغاز کر رہے ہیں. آیت نمبر 59 ہے اور اس میں ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو دشمن کے مقابلے میں پوری طرح تیاری کے حوالے سے احکامات فرما رہا ہے اور غزوہ بدر ہی پس منظر میں چل رہا ہے. بالخصوص اور بالعموم یہ مسلمانوں کو یہ ہدایت یہاں پر دی جا رہی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جذبات اپنی جگہ, لیکن یہ ہے کہ جوش میں آ کے اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا بغیر تیاری کے یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے, بلکہ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھرپور تیاری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا, اور ہرگز کافر خیال نہ کریں کہ جو کہ وہ بھاگ نکلیں گے بچ گئے, کہ انہم لا یوجزون, کہ وہ عاجز نہ کر سکیں گے. وَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اب یہ ہے ہدایت کہ جو مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ دشمنوں کے لیے تیار رکھو جو بھی تم سے ہو سکے قوت میں سے, وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اور پلے ہوئے گھوڑوں سے اپنے آپ کو مسلح کرو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, اور اس سے ساز و سامان سے اسلحے سے تم دھاک بٹھاؤ اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر. اور یہ وہ ایسی حقیقت ہے واقعتاً اس کی جو جیتی جاگتی تصویر ہے. کچھ عرصے پہلے ہی, یعنی اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 14 مئی 1998 بھارت نے ایٹمک دھماکے کیے, اور اس کے بعد اس وقت کا جو وزیر اعظم بھارت کا تھا وہ واجپائی تھا, اپنے ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد اس نے پاکستان کو یہ میسج دیا کہ اب ہم تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے. تو پاکستان نے 28 مئی کو جو ہے وہ ایٹومک دھماکے کیے, اور اس کے بعد 29 مئی کو جو واجپائی کی ٹون تھی وہ تبدیل ہوئی, اور اس نے پاکستان کو میسج بھیجا کہ اب ہم ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار. یعنی یہ فرق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہمارے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہے. یہ ہے قرآن کی آیت کہ وَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, دشمنوں کے لیے تیار رکھو کہ جو تم سے ہو سکے قوت سے, اور پلے ہوئے گھوڑوں سے. اب اس زمانے میں گھوڑے تھے, اور آج جتنے بھی اسلحے کے حوالے سے جدید ترقی وہ ہوئی ہے اسی حوالے سے یہاں پر اس کا نعمل بدل ہوگا. اور ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم, اور اس سے تم دھاگ بٹھاؤ اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو یہ ایمانی قوت جو وہ نصیب فرمائے, ایٹمی صلاحیت کا حامل ہو جانا جہاں اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال یہ ہے کہ اگر اس کے جو بھی حامل ہیں وہ گیدڑ کی زندگی اختیار کرنا پسند کریں تو پھر کیا کیا جائے. یعنی یہ ایٹومک صلاحیت ہم نے پٹاخے پھوڑنے کے لیے تو استعمال کرنے کے لیے بنائی نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں تم دھاک بٹھاؤ اس کے ذریعے سے, وہ جرت نہ کر سکے تمہیں آنکھیں دکھانے کی. اور آج المیہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ بہت دل دکھتا ہے, اور بالکل دکھے دل کے ساتھ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اس وقت جو آنکھیں دکھانی چاہیے دشمن کو, جو ہاتھ اٹھنا چاہیے دشمن کے مقابلے پر, وہ آنکھیں آج ہم دکھا رہے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو. یعنی کتنا ظلم اور ذاتی والا معاملہ ہے کہ آپس میں جو محبت اور جو اتحاد پوری دنیا کو ہمیں دینا چاہیے, لیکن ہماری جو بھی پارلیمنٹ ہے وہ فش مارکیٹ جو ہے وہ بنی ہوتی ہے. کس طرح سے ایک دوسرے پر الزامات اور ہاتھ اٹھانے کا معاملہ اور تھریٹس ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھارتی جو بھی فوجی ہے وہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں, دشمن ہمارے مقابلے پر ہیں, اور یہ ہے کہ وہ بھڑنا ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا. الامان الحفیظ, اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ہمارے حکمرانوں کو یہ ہدایت نصیب فرمائے واقعتاً کہ یہ آنکھیں تم دشمن کو دکھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ دشمن پر اٹھنے چاہیے, وہ ایمانی قوت تم اپنے اندر پیدا کرو. ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم, تم اس سے دھاگ بٹھاؤ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر. وآخرین من دونہم, اور دوسروں پر کہ جو ان کے سوا ہے. لا تعلمونہم, تم انہیں نہیں جانتے اپنے دشمنوں کو. اللہ یعلمہم, اللہ انہیں خوب جانتا ہے. وما تنفقوا من شيء فی سبیل اللہ, اور جو تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. یوفی الیکم, تو میں پورا پورا جو ہے وہ بدلہ اس کا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون, اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر دشمن وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس صلح کی طرف ان کی طرف جھک جاؤ. وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ, لیکن اللہ پر دیکھو توکل کرو, یعنی صلح مسلمانوں نے کی ہے دشمنوں کے ساتھ لیکن وقتی طور پر کی, لیکن آبجیکٹو بالکل کلیئر تھا. یہ نہیں ہے کہ بس ہم اپنا جو بھی پلان ہے وہ دین کے غلبے کا وہ رول بیک کر کے بیٹھ جائیں اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ صلح ہو جائے دشمن سے. نہیں, صلح ہوئی ہے, وقتی طور پر ہوئی ہے, آبجیکٹو بالکل کلیئر تھا. اور یہی وجہ ہے کہ 1.5 سال کے عرصے میں مشرکین کا جو بھی حلیف قبیلہ تھا اس نے خلاف ورزی کی, اور یعنی وہ صلح حدیبیہ توڑی, اور کس طرح سے پھر لیڈر آف دا اپوزیشن خود چل کر آ رہے ہیں, ابو سفیان اس وقت ان کے جو ہے وہ لیڈر تھے دشمن کے, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ خود چل کر آ رہے ہیں کہ معاہدے کی جو ہے وہ تجدید ہو جائے, لیکن اب اللہ کے رسول کوئی معاہدہ ان سے نہیں کر رہا ہے. یہ ہے اصل میں کلیئر ہونا آبجیکٹو کا. انہ ہو سمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. وہیں یرید ان یبدعوک, اور اگر وہ اے مسلمانوں تمہیں دھوکہ دینا چاہیں, فإن حسبک اللہ, تو بے شک پھر اللہ تمہارے لیے کافی ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں پر ہمیں یقین عطا فرمائے. هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین, وہ اللہ کی جس نے تمہیں اپنی مدد سے اور مسلمانوں سے قوت دی ہے, زور دیا ہے, نصرت فرمائی. والف بین قلوبهم, اور الفت ڈال دی ہے ان کے دلوں میں. لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اور اے نبی اگر آپ سب کچھ خرچ کر دیتے جو کچھ بھی زمین میں ہیں, ما الفت بین قلوبهم, تو آپ ان رضاکاروں کے درمیان ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. یہ ہے جماعتی زندگی میں ساتھیوں کی جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ آپ دنیا بھر کا ساز و سامان بھی خرچ کر کے ان کے درمیان الفت پیدا کرنا چاہتے نہیں کر سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم, لیکن یہ اللہ ہے کہ ان کے درمیان الفت ڈال دی, ہم مقصد ان کو کر دیا, اتحاد پر ایک پلیٹ فارم پر ان کو جمع کر دیا. انہ عزیز الحکیم, بے شک وہ اللہ غالب ہے, کمال حکمت والا ہے. یا ایوہ النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حسبک اللہ, آپ کے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین, اور ان اہل ایمان کے لیے بھی کہ جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں, آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے ماننے والے ہیں. اگلی رکوع میں ایمان اور استقامت جو انسان کی قوت کو بڑھا دیتی ہیں, یہ دو خاصیتیں, ان کا تذکرہ آ رہا ہے. یا ایوہ النبی حرز المؤمنین علی القتال, اے نبی آپ اہل ایمان کو قتال پر جو ہے وہ آمادہ کیجئے, ترغیب دیجئے. ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین, اور اے مسلمانوں اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے, ثابت قدمی اختیار کرنے والے ہوں گے, یغلبوا مئتین, تو وہ 20 جو ہے وہ 100 پر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. اور یہ کیوں غالب آ جائیں گے 20-100 پر؟ وہ ایمانی قوت کی وجہ سے. وہیں یکم منکم 100, اور یہ کہ اگر تم میں 100 ہوں گے, یغلبوا الف من الذین کفروا, تو وہ 1000 کافروں پر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. بانہم قوم لا یفقہون, وہ اس لیے کہ وہ لوگ, وہ کافر, وہ سمجھتے نہیں ہیں. الان خفف اللہ عنکم, اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی. وعلم ان فیکم ضعفا, اور معلوم کر لیا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ تم کے تمہارے اندر ابھی کمزوری ہے, یعنی بعد میں جو نئے آنے والے تھے ان کے اندر وہ ایمانی کمزوری دیکھی اللہ سبحانہ و تعالی نے. تو جو پہلے خوشخبری دی تھی کہ جو بھی 20 ہیں وہ 100 پر غالب آ جائیں گے, 200 پر غالب آ جائیں گے, اور جو 100 ہیں وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے, تو اس میں اللہ تعالی نے تخفیف فرمائی. فرمایا کہ فَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ, بس اب اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے, تو یغلبوا مئتین, تو وہ 200 پر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے, یعنی دگنا یہ کیفیت اب ہو گئی. وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ, اور اگر تم میں 1000 ہوں گے صبر کرنے والے, یغلبوا ألفین بِإِذْنِ اللہ, تو وہ اللہ کے حکم سے اب 2000 پر غالب آئیں گے. واللہ مع الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں جو یہ ریشو پروپورشن کچھ بتائی گئی ہے تعداد کے اعتبار سے, لہٰذا یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے دین اسلام کی جو اسٹریٹجی ہے کفار سے مقابلے کے حوالے سے, کہ بھی بھرپور تیاری ہو اور افرادی قوت بھی جو ہے وہ مانخیز ہوا کرتی ہے. ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخنا فی الارض، ذرا نازک مضمون ہے، اور جو جنگ بدر میں قیدی بنے تھے، لہٰذا مشاورت ہوئی، اللہ کے رسول نے مشاورت کی کہ بھئی ان کا کیا کیا جائے جو بھی کفار کے قیدی بنے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، کیونکہ ابھی ان کی قوت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ان کو آپ چھوڑیں گے فدیہ دے کر تو یہ دوبارہ مقابلے پر آ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ دونوں جو ہے یعنی دل کے بہت نرم تھے، اللہ کے رسول کا بھی معاملہ ایسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق بھی ایسے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دل کی نرمی کی وجہ سے ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، اور پھر فیصلہ اسی پر ہوا کہ یہ جو بھی کافر قید ہوئے ہیں، قیدی بنے ہیں، ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، اور چھوڑ دیا گیا. اور بعد میں پھر اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلا دی گئی کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا ہے، اور جو حضرت عمر کی رائے تھی وہ بالکل صحیح ہے. اور یہ معافقات عمر میں ایک اور یہ مقام ہے کہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ معافقات عمر فقہ نے یہ جو بھی کیپشن ہے وہ قائم کیا ہے کہ وہ آیتیں، وہ احکامات کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال اور افعال ہیں ان پر تصدیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے قرآن آیات نازل کر کے، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، ایک مقام پہلے پڑھ چکے ہیں، فرمایا کہ ما کان لنبی، یہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ یکون لہ اسرا، کہ ان کی تحویل میں کچھ قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، کہ جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح سے خون ریزی نہ کر لے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ان قیدیوں کو چھوڑا نہ جائے، یعنی قیدیوں کو چھوڑا تو جب جائے کہ جب ان کی قوت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے اور دوبارہ سے وہ قابل نہ ہو جنگ کے لیے. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا جو عرض ہے اور اس کا جو مال ہے وہ چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے، وہ تو تمہاری آخرت سنوارنا چاہتا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک لکھا ہوا حکم وہ نازل نہ ہوا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اس فدیے کے لینے پر اس کے بدلے میں تمہیں پہنچتا پھر بڑا عذاب، جو فدیہ دے کر تم نے چھوڑ دیا تو اس پر پھر عذاب پہنچتا. یعنی اس سے پہلے اگر وہ آیت نازل نہ ہو چکی ہوتی، اللہ کا حکم نازل نہ ہو چکا ہوتا. یہ کون سی آیت ہے، کون سا حکم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 67 کے ذیل میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بدر کے قیدی تھے ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک حکم پہلے نہ نازل ہوا ہوتا اور وہ نہ لکھا ہوتا اللہ کی طرف سے، تو وہ بات ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ پہلا جو حکم آیا تھا، یعنی اس غزوہ بدر سے پہلے یہ احکامات آگے تھے. سورہ محمد کی آیت نمبر 4، یہاں نوٹ فرمائیے اس کے کراس ریفرنس میں، سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کہ جو کہ پہلے نازل ہو چکی تھی، کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ جب تک دشمن کی کمر نہ ٹوٹ جائے، بالکل زور اس کا نہ ٹوٹ جائے، یعنی وہ مکمل طور پر کچل نہ دیے جائیں، اس اعتبار سے کہ ان کی قوت اب دوبارہ جو ہے وہ سر نہ اٹھا سکے. یعنی جو بیٹل ہے وہ اس میں تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے بیٹل آف بدر ہے، بیٹل آف احد ہے، کہ اس میں جو ہے وہ دشمن کچھ تعداد میں آتا ہے اور یہ ہے کہ پھر ہار یا جیت پر جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، ایک دوسری قوت پہلے وہاں اپنے علاقے میں موجود ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ جب تک وار جو ہے وہ اپنی ختم نہ ہو جائے، بیٹل اور ہوتی ہے اور وار اور ہوتی ہے، بیٹل جو ہے وہ ختم ہو گئی، دوبارہ دوسری بیٹل ایک سال کے بعد غزوہ احد وہ آ گئی، لیکن وار کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ختم ہوتی ہے کہ جب پوری قوت جو ہے وہ بالکل ختم کر دی جائے، کچل دی جائے، اور دوبارہ سے اب دشمن جو ہے وہ مقابلے پر نہ آ سکے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہاں سورہ محمد کے آیت نمبر 4 میں جو وار کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول کو گمان ہوا کہ یہ بیٹل کی بات ہو رہی ہے، اور بہرحال یہ ہے کہ اس میں اجازت تھی کہ پھر وہ فدیہ دے کے چھوڑا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اس شبے میں آپ نے یہ فدیہ دے کے چھوڑا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوا پہلے نہ نازل ہوتا، لمسکو فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اس کے لینے کے بدلے میں تمہیں پہنچتا بڑا عذاب. اب یہ معافی کا اعلان بھی ہے کہ جو کیا جا رہا ہے، ورنہ اس حوالے سے مسلم کی ایک روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روایت میں آتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد جو ہے وہ زارو قطار روتے تھے، یعنی اللہ نے روکا اس کام سے کہ فدیہ دے کر چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، اور اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان آیات کے بعد کہ جس میں ذرا سختی سے توجہ دلائی گئی ہے، روایت میں آتا ہے مسلم کی کہ دونوں جو ہے وہ رویا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صدیق اکبر بھی رضی اللہ تعالیٰ، ان آیات کے بعد۔ اب معافی کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب اس میں سے کھاؤ جو بھی تمہیں غنیمت میں حلال پاک مال جو ہے وہ ملا ہے، یعنی فدیے میں جو بھی اب مال ملا ہے اس کو کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، آپ کے ہاتھ جو بھی قبضے میں قیدی ہیں ان سے آپ فرما دیجئے کہ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر تمہارے اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کر لے گا، یوتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تمہیں اس سے بہتر دے دے گا کہ جو تم سے ابھی لیا گیا ہے، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی یہ جو بھی قیدی بنے تھے کفار میں سے بدر کے موقع پر، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ نبی آپ ان کو فرما دیں کہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی خیر دین اسلام کے حوالے سے مستقبل میں اللہ تعالیٰ معلوم کرے گا، تو تمہیں جو فدیہ اس وقت تم دے کے اپنی جان بخشی کرا رہے ہو، یہ فدیہ جو بھی تم دے رہے ہو، تمہارا مال لگ رہا ہے، اس سے بہت اچھا مال اللہ تعالیٰ تمہیں دلا دے گا۔ اور یہ اشارہ اصل میں ہے حضرت عباس کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے، جو قیدی بن کر آئے تھے بدر میں اور اسلام پھر بعد میں قبول کیا، ان کی طرف اشارہ ہے، اور بدر کے قیدیوں سے اظہار شفقت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ من یرید خیانتک، اور اگر اے نبی آپ ان سے خیانت کا ارادہ کریں گے، اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں گے، فقد خان اللہ من قبل، تو انہوں نے اس سے قبل بھی اللہ سے خیانت کی ہے، یعنی یہ کفار مکہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں شرک کر کے، فام کا نہ منہم، تو اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دوستی کا جو معیار ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایمان ہے اور دین کے لیے قربانی ہے۔ فرمایا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، انصار صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ مہاجرین جو وہ لوٹے پٹے آئے تھے ان کی انہوں نے مدد کی، اور ان کے عوان و انصار جو ہے وہ بنے ہیں، اولئک بعدہم اولیاء بعد، وہی لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے رفیق ہیں، والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان تو لے آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو اے مسلمانوں تمہیں نہیں ہے کوئی سروکار ان کی رفاقت سے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، یعنی دارالکفر میں موجود مسلمانوں کی جو مدد ہے وہ فرمائے جاری ہے، وہ لازم تو ہے، الا یہ ہے کہ یعنی وہ ہجرت کر لے، اور نمبر دو، ان کی مدد تم کم کر سکو گے کہ وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور دیکھو اگر وہ تم سے دین میں مدد چاہیں، یعنی جو ہجرت نہیں کر پائے اور وہ تم سے مدد چاہ رہے ہیں اور وہ دشمن قوم کی طرف ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم پر ان کی مدد لازم ہے، لیکن ایکسیپشن کیا ہے، إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ لہٰذا اگر تمہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے کہ جو کفار ملک میں جو ہے وہ رہ گئے، ہجرت نہیں کر پائے، تو لہٰذا وہ مدد اس صورت میں تم کر سکو گے کہ جبکہ معاہدات ان کے منہ پہ دے کے مارو، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے ہی کے پشپنا ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹھے ہیں، الا تفعلوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے، یعنی ان سے نہ لڑو گے، تکن فتنتن فی الارض و فساد کبیر، تو فتنہ برپا ہوگا زمین میں اور بڑا فساد ہوگا. والذین آمنوا، اب یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اور یہ بات ہم نے آغاز میں سمجھی تھی جب سیکنڈ لاسٹ ہم یعنی سیکنڈ آیت ہم نے پڑھی تھی سورۃ الانفال کی، کہ جس میں ایمان کی جو باطنی کیفیات ہیں ایک بندہ مومن کی وہ بیان ہوئی تھی. اب ایمان کی جو خارجی پہلو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ آیت میں سورہ انفال کے وہ اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہیں جہاد کی اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا، اولئک ہم المؤمنون حقا، وہی ہیں کہ جو پکے جو ہے وہ مومن ہیں. یہی الفاظ وہاں بھی آئے تھے سیکنڈ آیت میں باطنی پہلو کے حوالے سے، کہ یہی جو ہے وہ پکے مومن ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے، عزت والا رزق بھی ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو لوگ ان کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، پس وہی تم میں سے ہیں. البتہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو قرابت دار وہ آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ جو وہ حقدار ہیں. یعنی ایک مسئلہ کھڑا یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مہاجرین اور انصار میں جب معاخات قائم فرمائی تو بڑی یعنی زبردست مثالیں تاریخ میں جو ہے وہ ملی ہمیں معاخات قائم کرنے میں، کہ انصار نے سب کچھ آدھا آدھا تقسیم کرنا چاہا. اور بہرحال یہ ہے کہ جب یہ بھائی بھائی بنا دیا گیا ایک مہاجر اور ایک انصار کو، تو انصار صحابہ آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے مہاجر بھائی کو میرا بھائی بنا دیا ہے، تو کیا وراثت میں بھی ان کا حصہ ہوگا؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم اپنی وراثت میں بھی ان کو شامل کر لیتے. تو اس پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت ہے کہ جس میں حکم نازل فرمایا کہ نہیں، جو وراثت تقسیم ہوگی وہ تو اس کے اصل ورثہ وہ قرابت دار ہیں، وہ خونی رشتے ہی. فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ اللہ کی شریعت کے مطابق جو قرابت دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. الحمدللہ سورۃ الانفال یہاں ہماری مکمل ہوئی ہے، کچھ رکوع انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں سورۃ التوبہ کے بھی. یہ سورۃ التوبہ، اس کے حوالے سے جو تمہیدی نکات ہیں کچھ ذہن میں اگر تازہ کر سکے تو ضرور کر لیں، انشاءاللہ آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تجزیے کے اعتبار سے، انالیسس کے اعتبار سے یہ سورۃ التوبہ قرآن مجید کی مشکل ترین سورتوں میں سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی خطبات جو ہیں جو سورۃ التوبہ میں ہیں وہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں. یعنی 16 رکوع اس کے ہیں اور 5 رکوع ہیں اس میں. آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت خصوصی ہے یعنی اندور عرب، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ آغاز بھی کیا اور اختتام بھی کیا بنفس نفیس، آپ اس پوری جدوجہد میں بنفس نفیس جو ہے وہ شامل تھے. تو ابتدائی جو 5 رکوع ہیں وہ آپ کی بعثت خصوصی کا ذکر ہے عرب کی طرف، اور بقیہ جو 11 رکوع ہیں اس میں بعثت عمومی کا تذکرہ ہے. یعنی آپ عرب سے باہر نکل کر اس کا بھی آپ نے دین کی جو ایکسٹینشن ہے، اس کی جو توسیع ہے، اس کا آغاز آپ نے فرمایا، اور کیسر و روم سے مقابلے پر آپ گئے ہیں تبوک کے مقام پر. تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح سے یہ رکوعوں کی تقسیم ہو گئی. باقی یہ ہے کہ جو ابتدائی 5 رکوع ہیں اس میں بھی آپ نوٹ فرمائیے کہ رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5، درمیان کے 2 رکوع ابھی اس میں چھوٹے ہیں، یعنی دوسرا اور تیسرا رکوع، پہلا رکوع، چوتھا رکوع اور 5واں رکوع، یہ نازل ہوئے ہیں سن 9 ہجری میں اور حج کے موقع پر. اور ان رکوعوں میں مشرکین عرب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری فیصلہ ہے جو کہ سنا دیا، یعنی یہ ہے کہ اب ان پر اتمام حجت جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہے اس میں یہ وضاحت آ گئی کہ اب ان مشرکین مکہ پر 4 باتوں کا اعلان ہے کہ جو حج کے موقع پر کر دیا گیا. نمبر 1، مشرکین برہنہ طواف نہیں کریں گے خانہ کعبہ کا. نمبر 2، جن مشرکین سے معاہدہ نہیں ہے یا غیر میعادی معاہدہ ہے، یعنی کوئی مدت متعین نہیں کی گئی، تو ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ اسلام کو جو ہے وہ اسٹڈی کرے اور یہ ہے کہ مسلمان ہو جائے. تیسرا یہ ہے کہ جن سے میعادی معاہدہ تھا مقررہ مدت تک کے لیے, تو انہوں نے بھی اگر خلاف ورزی نہیں کی مسلمانوں سے معاہدے کے حوالے سے, تو ان سے کہا گیا مسلمانوں سے کہ ان کے معاہدات تک جو ہے وہ ان کو مہلت دو, جتنی مدت معاہدے کے لیے طے ہوئی ہے اتنی مدت ان کو دے دو. چوتھی بات یہ طے ہوئی کہ جن سے معاہدہ تھا لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی معاہدے کی, تو ان کو مہلت دی گئی ہے حرمت والے مہینے تک کی, یعنی 50 دن یہ بنتے ہیں, 20 دن حج کے اور 30 دن جو ہے وہ محرم کے, تو 50 دن تک ان کے لیے مہلت دی گئی. اور یہ ہے کہ یہ احکامات بہرحال جو بھی یہاں پر سخت احکامات آ رہے ہیں مشرکین مکہ کے لیے, یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ان مشرکین یا اہل کتاب کے لیے احکامات ہیں کہ جن پر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم حجت جو ہے وہ تمام کر دی تھی, یہ سب کے لیے نہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ پانچویں بات کہ آئندہ سال یہ مشرک جو ہے وہ اب حج نہیں کر سکیں گے, یہ جو سن 9 ہجری کا حج ہے یہ مشترکہ حج تھا, لہذا اب جو ہے یہ پابندی لگا دی گئی کہ آئندہ سال اب یہ مشرکین حج نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال یہ جو ہے پہلے چوتھے اور پانچویں رکوع کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب رہے جو درمیانی رکوع, دوسرا اور تیسرا رکوع, اس کا نزول ہوا ہے دو رکوعوں کا فتح مکہ سے جسٹ پہلے, یعنی اب 8 ہجری میں یہ دو رکوع ہیں کہ جو کہ نازل ہوئے ایک خاص پس منظر کے تحت, اور باقی جو 11 رکوع ہیں اس میں پھر غزوہ تبوک کے پورے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں, سفر پر جانے سے پہلے کے معاملات کیا ہوئے, دوران سفر کیا معاملات ہوئے, واپسی پر کیا معاملہ ہوا, اور اس غزوے میں مقابلہ تھا بیرون عرب ایک سلطنت روما سے جو اس وقت سپر پار تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مختصر آپ کے سامنے یہ کیفیات ہیں کہ جو کہ بیان کر دی ہیں. باقی حضرت علی کا ایک قول بھی ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ ملتا ہے, آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کہ قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس کی ایک وجہ تو بہت سیدھی سادھی ہے کہ اللہ کے رسول نے بسم اللہ نہیں لکھوائی, تو ہمارے لیے تو یہی کافی ہے, لیکن یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ یہ سورۃ التوبہ یہ ننگی تلوار لے کر اتری ہے کفار مکہ پر اور یہود پر, اس پر دونوں گروہوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے کہ جو کہ بڑکا ہے, ننگی تلوار لے کے جو ہے وہ یہ سورت نازل ہوئی ہے قریش مکہ پر بھی اور یہود پر بھی. اور بسم اللہ میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ بیان ہے, لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس سورۃ التوبہ میں آغاز میں بسم اللہ جو ہے وہ نہیں لکھی گئی. باقی یہ جو ابتدائی 6 آیتیں ہیں سورۃ التوبہ کی, اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے. 9 ہجری میں حج کے انتظامات خود کر رہے تھے مسلمان, سارے انتظامات مینجمنٹ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی, لہٰذا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا حج کے حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ. امیر تھے کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. پیچھے اللہ کے رسول پر یہ آیات ہیں کہ جو کہ نازل ہوئیں, یہ ابتدائی 6 آیات, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ رکے ہوئے تھے, ان کو آپ نے یہ 6 آیات دے کے بھیجا کہ تمہیں جو ہے وہ سنانی ہے حج کے موقع پر سب کے سامنے یہ آیات. اب یہاں سے حضرت علی چلے رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 6 آیات لے کر اللہ کے رسول کے حکم پر وہاں پہنچے ہیں, تو اب آپ ڈسپلن کا مظاہرہ دیکھیے کہ وہاں قافلے کے امیر کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھا اور حضرت علی سے فرمایا کہ ایک بات تو پہلے کلیئر ہو جائے کہ امیرن او مامورن, یہ بات کلیئر ہو جائے کہ آپ امیر بن کر آئے ہیں تو میں نیچے آ جاتا ہوں, آپ جو ہے وہ کمان سنبھالیے, اور اگر جو ہے وہ آپ مامور ہیں امیر میں ہوں تو یہ بھی بات کلیئر ہونی چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, آپ ہی امیر ہیں اس قافلے کے, لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو 6 ابتدائی آیات ہیں مجھے جو ہے وہ سب پر جو ہے وہ پڑھ کے سنانی ہے, تو یہ میں ذمہ داری ادا کرتا ہوں. تو بہرحال یہ ابتدائی 6 آیتوں کا بھی پس منظر اور پوری سورت کے جو بھی بنیادی نکات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. باقی نام اس سورت کا سورت التوبہ اس لیے ہے کہ اس میں 3 جلیل القدر اصحاب کی رضوان اللہ اجمعین ان کی توبہ کو جو ہے وہ تذکرہ ہے, تو لہٰذا اس اعتبار سے سورۃ التوبہ اس کا نام ہے. 3 جلیل القدر صحابہ کرام کی توبہ کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اسی طرح اس کا ایک نام البراء بھی ہے, سورۃ البراء, یعنی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اعلان برات فرمایا کفار سے یہود سے. اسی طرح ایک نام المغزیہ بھی ہے, المغزیہ یعنی رسوا کرنے والی سورت, کہ جس میں مشرکین کو, اہل کتاب کو, منافقین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہ رسوا فرمایا ہے. تو تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تمہید کے بعد انشاءاللہ اب آئیے ترجمہ کرتے ہیں. پہلا چوتھا اور پانچواں رکوع یہ سن 9 ہجری میں نازل ہو رہے ہیں حج کے موقع پر. فرمایا جا رہا ہے براءت من اللہ و رسولہ, اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات ہے. الی الذین عاہدتم من المشرکین, ان مشرکوں سے کہ جنہوں نے اے مسلمانوں تم سے عہد کیا ہوا تھا, یعنی یہاں پر جن سے غیر میعادی معاہدے تھے اور مدت متعین نہیں ہوئی تھی لیکن معاہدہ تھا, اس کے حوالے سے یہاں پر احکامات جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, پس اے مشرکوں تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو. اس گروہ کو 4 مہینے یہ مہلت دے دی گئی. وعلمو, اور جان رکھو کہ انکم غیر معجز اللہ, کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وان اللہ مخزی الکافرین, اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ آیتیں کون پڑھ رہے ہیں, یعنی پورے قافلے پر یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ رسوا فرمانی ہے یہ آیتیں کس کو؟ کفار کو, اور جو بھی وہاں مشرکین مکہ جو ہے وہ موجود تھے. فرمایا و اذان من اللہ و رسول ہی الی الناس یوم الحج الاکبر, اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان عام ہے. اب یہاں حج اکبر کا بھی جو بھی مسئلہ ہے اس کو بھی تازہ کر لیجئے. یہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے کہ جو حج جمعے کے دن آئے اس کو کہہ دیا جاتا ہے وہ حج اکبر ہے, حالانکہ ہر حج چاہے وہ جمعے کو ہو, پیر کو ہو, کسی بھی دن ہو ہفتے کے, وہ ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہے. حج اصغر وہ کہتے ہیں اصل میں عمرے کو, عمرہ حج اصغر ہے, اور جو حج کسی بھی دن آئے وہ حج اکبر ہے. لہذا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان عام ہے. ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ, کہ اللہ اس کے رسول کا مشرکوں سے جو ہے وہ اعلان برات ہے, قطع تعلق ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, پس اگر تم توبہ کر لو اے کافروں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم نے رخ گردانی کی, رخ پھیرا, فَعْلَمُوا, تو جان رکھنا کہ انکم غیر معجز اللہ, کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. کیسی رسوا فرمائی, رسوا کرنے والی یہ آیات ہیں کہ جو تلاوت کر رہے ہیں حج کے قافلے پر کہ جس میں مشرکین بھی موجود ہیں اور وہ سن رہے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور نبی آپ خوشخبری دے دیجئے, بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا, بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, دردناک عذاب سے. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, سوائے ان مشرک لوگوں کے کہ جن سے تم نے اے مسلمانوں عہد کیا تھا, اور یہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ میعادی معاہدہ تھا. ثم لم ينقصوكم شيئا, اور پھر انہوں نے تم سے عہد میں کوئی کمی نہ کی, عہد شکنی نہیں کی. ولم يظاهروا عليكم احدا, اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم, تو ایسے کافروں سے ان کا جو بھی عہد ہے ان کی مقررہ مدت تک بس پورا کر لو, اب نئے معاہدہ ان سے کوئی نہیں ہوگا. ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے. اب تیسرا گروہ ہے, یعنی وہ مشرکین کہ جنہوں نے جن سے عہد کیا گیا لیکن انہوں نے عہد کو توڑا, عہد کی خلاف ورزی کی. فرمایا فیضن سلق الاشہر الحرم, پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, یعنی اب یہ 50 دن جب گزر جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو کہ جہاں تم انہیں پاؤ, بڑے سخت الفاظ ہیں. وَخُذُوهُمْ, اور انہیں پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ, ان کو گھیرے میں لو. وَقُضُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد, اور ان کے لیے ہر گھات پر جو ہے وہ بیٹھو, گھات لگا کر ان کو بیٹھو اور ان کو جو ہے وہ سزا دو, ان کو جو ہے وہ قتل کرو. اب لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی یہ آیتیں پڑھ کر, اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کے سلیبس سے بھی ان آیتوں کو کھرچ کے نکال دیا گیا, تو بہرحال قرآن سے تو نکال نہیں سکتے. اب پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بھئی اتنی سخت آیتیں ہیں اور یہ کرو اور وہ کرو, تو بہرحال پریشانی کی کیا بات ہے, قتال کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دین کے غلبے کی بات کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اتمام حجت ان پر کر دی گئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, دل ان کے گواہی دے چکے کہ یہ واقعی حق پر مبنی ہے. تو اب میدان میں آ کے اگر وہ مقابلہ کریں, مسلمانوں کی جو ہے وہ گردنیں مارنے کی جو ہے وہ بات کریں, مقابلہ کریں میدان میں آ کر, تو کیا اب مسلمان فوج کا جو بھی لیڈر ہے وہ کوئی ٹافیاں ان کو بانٹے گا، کوئی مٹھائی جو ہے وہ تقسیم کرے گا کہ یہ مٹھائی کھاؤ اور ہماری گردنیں مارو؟ تو ایسی ہی سب باتیں ہیں کہ جو کہ کی جائیں گی نا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں ان کو پاؤ انہیں پکڑو، گھیرا لگاؤ ان کا، گھات میں ان کو بیٹھو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اب دیکھیں بیلنس بھی کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ دین کا اسلوب ہے اور کتنا پیارا اس کا امتزاج ہے کہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرقین ہی سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو اسے آپ پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ سن لے. کتنی خوبی ہے دین اسلام کی، یہ نہیں ہے کہ اس سے کلمہ پڑھایا جائے گا تلوار اس کی گردن پر رکھ کر، نہیں. اگر وہ آپ سے پناہ مانگے کوئی کافر، تو آپ اس کو پناہ دیجئے اور یہاں تک کہ وہ قرآن اللہ کا کلام سن لے، اور صرف یہیں تک نہیں، ثم ابلغ ما منع، اور پھر اسے اس کی امن کی جگہ جو ہے وہ پہنچا دیں. یہ نہیں کہ کہیں قید کر کے اس کو جو ہے وہ مہلت دی جائے، نہیں، اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں. یہ ہے اصل میں دین اسلام کا وہ شاہکار کہ جو پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے، کہ دین اسلام تو امن کی جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ واقعتاً جو دین کے غلبے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو بہرحال پھر سختی ہوگی. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اور یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم رکھتے نادان ہیں. اب یہ تو ہو گیا پہلا رکوع کہ جو کہ نازل ہوا ہے سن 9 ہجری میں. اب درمیان کے جو دو رکوع آ رہے ہیں، دوسرا اور تیسرا، یہ نازل کب ہوئے؟ جسٹ فتح مکہ سے پہلے. اور پس منظر کیا ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پہ چڑھائی کا فیصلہ فرمایا ہے، اور اس کو بہت سیکرٹ رکھا، اور وہ اس لیے سیکرٹ رکھا، راز میں رکھا، کہ اگر تو اعلانیہ جاتے تو خون خرابہ زیادہ ہوتا. تو لہٰذا یہ ہے کہ سر پر چڑھے فوراً اچانک، اور یہ ہے کہ خون خرابہ کم ہو اور فتح بھی حاصل ہو جائے، تو بہت پرائیویسی رکھی، سیکرٹ رکھا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ کچھ نو مسلم وہ آئے، اور جو کہ نرم تربیت ذرا تھے اصحاب میں سے، انہوں نے آنکھیں، نو مسلموں نے آنکھیں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول، وہاں ہمارے بھائی بند بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ جنگ ہوگی تو وہ بھی جو ہے وہ مارے جائیں گے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں صلح ہی جو ہے وہ کر لینی چاہیے، جنگ سے بہتر جو ہے وہ صلح ہی ہوتی. تو اب اس پس منظر میں مسلمانوں کو ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم صلح کی بات کرتے ہو، اور کن سے بات کر رہے ہو، کن سے صلح ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ وعند رسولہ، اور کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس سے کوئی عہد؟ الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے تم نے عہد کیا ہے مسجد حرام کے پاس. یعنی یہ صلح حدیبیہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. فرمایا جا رہا ہے فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، اے مسلمانوں، جب تک تو یہ کفار تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی جو ہے وہ قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی بالکل واضح کر دیا کہ جب تک یہ قائم رہیں تم قائم رہو، اور اگر یہ خلاف ورزی کریں معاہدے کی تو تم بھی ان کے منہ پر جو ہے وہ معاہدے دے کے مارو. کیفا، کیسے ہو سکتی ہے ان کے ساتھ صلح؟ وہیں یظہروا علیکم، کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ نہ لحاظ کریں تمہاری قرابت کا اور نہ تمہارے کسی عہد کا. ان کا معاملہ تو یہ ہے اور تم صلح کی باتیں کر رہے ہو. یردونکم بافواہہم وتاب قلوبہم، وہ یعنی تمہیں اپنے منہوں سے، اپنے محض زبانی وہ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے معاہدوں کے ذریعے سے. وتاب قلوبہم، لیکن ان کے دل جو ہے وہ نہیں مانتے. یعنی اب وہ جو بھی عہد کرنے آئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اپنی منہوں سے. وہ اکثر ہوں فاسقون، اور ان میں سے اکثر ہے کہ جو کہ نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کے احکام تھوڑی سی قیمت میں جو ہے وہ بیچ ڈالے. فصدوا عن سبیلی، پھر انہوں نے اس کے راستے سے روکا. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برا ہے کہ جو وہ کرتے ہیں. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، وہ کسی مومن کے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اب مسلمان ہونے کی کم از کم شرائط یہاں بیان کی جا رہی ہیں اور اسی پر دور صدیقی میں بھی جو ہے وہ عمل ہوتا تھا. فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تو یہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکات ادا کریں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو یہ پھر تمہارے دین میں تمہارے بھائی. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ, اور اگر وہ اپنی قسمیں جو ہے وہ توڑ دیں اپنے عہد کے بعد, وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ, اور تمہارے دین میں الزام تراشیاں کریں, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, تو کفر کے ان اماموں سے جو ہے وہ مسلمانوں تم جنگ کرو, اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ, بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں, لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ, شاید وہ باز آ جائے. اب ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ الا تقاتلون قوما, کیا تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے, نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ, کہ جنہوں نے اپنے عہد جو ہے وہ توڑ ڈالے, وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ, اور انہوں نے رسول کو جو ہے وہ جلا وطن کیا, وطن سے جو ہے وہ نکالا, اس کا ارادہ کیا, وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور انہوں نے تم سے جو ہے وہ پہل کی, بدر میں وہ پہلے آئے تمہارے مقابلے پر, اتخشونہم, اے مسلمانوں کیا تم ان سے ڈرتے ہو, فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. قاتلوہم, تو ان سے قتال کرو, یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو جو ہے وہ عذاب دے گا, ویغزہم, اور انہیں رسوا کرے گا, وینصرکم علیہم, اور تمہیں ان پر جو ہے وہ غلبہ عطا فرمائے گا, ویشفی صدور قوم مومنین, اور دل ٹھنڈے کرے گا اہل ایمان کے. اب دیکھیں کس طرح سے بدر کے مقام پر دل ٹھنڈا ہوا نہیں حضرت بلال کا رضی اللہ تعالیٰ, یعنی مکی دور یاد کریں, امیہ بن خلف مار مار کے تھک رہا ہے, آقا مالک حضرت بلال کا غلام تھے, مار مار کے تھک رہا ہے, صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا رہا ہے, بھاری پتھر لکھ رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اور حضرت بلال جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کا حکم تھا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے. اب جب وہ انتقام جب وہ پکا ہے اور صحیح وقت پر پھر نکلا کہ بدر کا مقام اور حضرت بلال کا جب وہ نیزہ, اور یہ ہے کہ وہ آر پار ہوا ہے امیہ بن خلف کے, لہذا یہ ہے کہ تاکہ اللہ دل ٹھنڈے کرے اہل ایمان کے, وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں سے جو جلن ہے وہ دور کر دے گا, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ, اور اللہ جس کو چاہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے, واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا اور کمال حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا, اے مسلمانوں کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے, ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, جبکہ اللہ نے ابھی ظاہر نہیں کیا تم میں سے ان کو کہ جنہوں نے جہاد کیا, ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ, اور انہوں نے نہیں بنایا کسی کو اللہ کے سوا اور اس کے رسول, اور ولل مومنین, اور نہ اہل ایمان کے سوا ولیجا کسی کو رازدار, واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ اسے باخبر ہے کہ جو تم کرتے ہو. ایک رکو کر کے انشاءاللہ نشست ہم ختم کریں گے, آخری رکو ہے رکو نمبر 3, اور مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات فرمایا جا, بلکہ قریش مکہ کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ, اور مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں, شاہدین علی انفسہم بالکفر, کہ جبکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کو تسلیم کر چکے ہیں, اولئک حبطت اعمالہم, ان کے سارے اعمال وہ اکارت گئے, ہبت ہو گئے, بیکار چلے گئے, وفی النار ہم خالدون, اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, انما یعمر مساجد اللہ, اب یہاں مسجد تعمیر کرنے والے اور اس کو آباد کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو کہ دی جا رہے ہیں, اللہ تعالی ہمیں بھی مسجدوں کے حوالے سے یہ ذوق اور شوق نصیب فرمائے. فرمایا کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو تو آباد وہ کرتے ہیں, اس کو تعمیر وہ کرتے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو واقعتاً اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ بس وہ مسجدیں تعمیر کر کے اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, نہیں, یہ مسجدیں تو تعمیر ہو جاتی ہیں لیکن مسجد آباد کن سے ہوں گی, وہ تو نمازیوں سے ہوں گی نا, کہ جس کے لیے جو ہے وہ مسجدیں بنائی گئی تھیں. وہ شاعر نے کہا نا کہ مسجد تو بنا دی چھبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجدیں کھڑی ہو جاتی ہیں, پیسے بھی لگ جاتے ہیں, دے بھی دیے جاتے ہیں, لیکن مسجد آباد تو وہ ہوتی ہیں نمازیوں سے. اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہرحال یہ تو خاص مہینہ ہے, کہ جس کو 11 مہینے توفیق نہیں ہوتی وہ بھی مسجد میں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں تو استقامت چاہیے. یہاں جو ہے وہ یعنی رمضان ختم ہوا اور پھر مسجدیں جو ہے وہ منہ تکتی رہ جاتی، انتظار کرتے ہیں اپنے نمازیوں کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ مسجدیں بات وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ مسجدیں برا کے گھر نہیں بیٹھ جاتے. واقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. فاسا اولائک ان یکونوا من المهتدین، سو امید ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. اب دین کا جو محدود تصور قریش مکہ کے اندر تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، مسجد حرام کے جو ہے متولی ہیں، اور یہی بس کل دین ہے. وہ دین کل سمجھے بیٹھے تھے. تو تصحیح کی جا رہی ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا یعنی کرنا ہی دین ٹھہرا لیا؟ لہٰذا یہ ہے کہ آج سعودی عرب کے جو بھی شہنشاہ ہیں اور جتنے بھی وہاں پر بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری ایک بہت بڑی خدمت ہے خانہ کعبہ کے حوالے سے، روضہ رسول کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ یہ کل دین نہیں ہے. کل دین تو یہ ہے کہ تم اپنے اس سعودی عرب سے بھی جو ہے وہ سود کا خاتمہ کرو، بے حیائی کو جو ہے وہ ختم کرو، لہٰذا کل دین جو ہے وہ نافذ کرو. اگر تم صرف اسی کو کل دین سمجھے بیٹھے ہو تو یہ کل دین نہیں. کیا تم نے صرف حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت اور مسجد حرام کو آباد کرنا ہی کل دین ٹھہرا لیا؟ کمن آمن باللہ والیوم الاخر، اس کے مانند کہ جو کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کیا. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون عند اللہ، وہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک. واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کی جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اعظم درجتن عند اللہ، ان کے درجے اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں. باولائک ہم الفائزون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو کہ مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضا اور وجنات وجنات لہم، اور باغات کی ان لوگوں کو جو ہے وہ خوشخبریاں دیتا ہے. فیہا نعیم مقیم، اور ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بلا شبہ کہ اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والوں، اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو رفیق نہ بناؤ. یعنی خونی رشتوں کی نفی ہے ایمان کے مقابلے میں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ مسلمانوں کو خوف تھا کہ اگر مکے پہ چڑھائی ہوگی تو ان کے رشتے دار بھی جو ہے وہ مارے جائیں گے، تو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو رفیق نہ بناؤ. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ لوگ ایمان کے خلاف کفر کو جو ہے وہ پسند کریں. ومن یتولہ منکم فاولئک ہم الظالمون، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ہیں کہ جو اصل ظالم ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، بہت ہی اہم آیت ہے، آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی. فرمایا جا رہا ہے، ایک معیار رکھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ دنیاوی 8 محبتیں ہیں اور 3 محبتیں ہیں کہ جو ایک طرف ہے، اور ہر بندہ مومن سے یہ تقاضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ اپنے آپ کو جانچے، ایک ترازو قائم کرے، ایک پلڑے میں یہ 8 محبتیں دنیاوی رکھے، اور دوسرے پلڑے میں جو 3 محبتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کی محبت ہے، وہ 3 دوسرے پلڑے میں رکھے، اور اپنے آپ کو جانچے کہ کون سا پلڑا بھاری ہے. فرمایا کہ قول لینبی، آپ ان سے فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و اشیرتکم، اور تمہارا یہ کنبہ قبیلہ. یہ 5 محبتیں تو علائقی محبتیں ہو گئیں، ان 5 میں 3 کو ایڈ کیا جا رہا ہے بڑے حسن کے ساتھ. و اموال اخترفتموها، اور وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، صرف مال نہیں کہا بلکہ وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، ایک مال وہ ہے کہ جس میں محنت انسان کی نہیں لگتی، اس پر زیادہ جو ہے وہ انسان کو محبت نہیں ہوتی، وراثت میں مل گیا، کہیں اور سے مل گیا ہدیتن، وہ مال کہ جس میں انسان کی محنت شامل ہوتی ہے اس پر انسان کی چاہت ہوتی ہے، دل لگا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مال کہ جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، وتجارت ان تخشون کسادہا، اور وہ تجارت کے جس کی کساد بازاری کا خدشہ تمہیں لگا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ لاس کا خدشہ لگا رہتا ہے، مطلب وہ تجارت کہ جو رننگ تجارت ہے اور یہ ہے کہ تمہیں ذرا سے نقصان کا خوف لگا رہتا ہے۔ وہ مساکن ترضونھا، اور وہ حویلیاں وہ مساکن جو تمہیں بڑی محبوب ہیں۔ تو دیکھیں وہ گھر کے جو کرایہ کا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، وہاں تو مالک مکان کی تلوار لٹکتی رہتی۔ اسی طرح وراثت میں کوئی گھر مل گیا وہ بھی اتنا محبوب نہیں ہوتا۔ وہ گھر کے جس میں انسان خود کھڑا ہو کر وقت لگا کر اپنا پیسہ لگا کر اور ہر یعنی ایلیویشن کی وہ ڈیزائننگ وہ خود کراتا ہے، ہر کونے پر کس طرح سے ایلیویشن ہونے چاہیے، کون سا ڈیزائن کس دیوار پر بننا چاہیے، فرنٹ ایلیویشن یہ ہو، بیک ایلیویشن جو ہے وہ اس طرح سے ہو، تو لہٰذا ایسے وہ گھر کے جو تمہیں بڑے محبوب ہیں۔ فرمایا یہ آٹھ محبتیں، اگر ایک طرف اس کا پلڑا اگر بھاری ہو گیا، تین محبتیں آگے آ رہی ہیں، احب الیکم، اگر یہ آٹھ محبتیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ، نمبر ایک اللہ کی محبت سے، و رسول ہی اور اس کے رسول کی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، و جہاد فی سبیلی اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سے۔ اگر یہ پلڑا ہلکا ہو گیا تین محبتوں کا، آٹھ پلڑا یعنی آٹھ محبتوں کا پلڑا حاوی ہو گیا، تو فرمایا کہ فتربصوا، جاؤ پھر تم انتظار کرو، انتہائی بیزاری والا معاملہ ہے۔ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ جو ہے وہ اپنا حکم لے آئے، موت کی صورت میں یا کسی عذاب کی صورت میں۔ واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے نافرمانوں کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی واقعتاً جو بھی یہ محبت کا معیار اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ان تین محبتوں کو ہمیں اہمیت دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام کا فہم اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔